محمد رسول الله هيا رسول الله هيا رسول الله هيا رسول الله هيا رسول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله ہمارے مہمان حضرت مفتی اشفاق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ دعا کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. بیان کا موضوع ہے دور حاضر کے فتنے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں, انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ساتي تشريف لك إن شاء
الله. الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے پھر عطا فرمایا. اس لیے اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، جو عبادتیں ہم نے اب تک کی ہیں کوشش کریں کہ باقی دنوں میں اس سے زیادہ عبادت کریں، اس سے زیادہ تلاوت کریں، اس سے زیادہ دعائیں کریں. آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے دور حاضر کے فتنے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ فتنہ کو الگ الگ معانی میں استعمال فرمایا ہے، تقریباً الگ الگ 11 معنی ہیں، 11 میننگز ہیں الگ الگ فتنہ کے. کہیں فتنے کو عذاب کے معنی میں استعمال کیا، ومن الناس من یقول من یجعل فتنة الناس کعذاب اللہ. کہیں فتنے کو آزمائش کے معنی میں استعمال کیا، جو میں نے آیت پڑھی، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اسی طرح الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی جو قیامت کی علامتوں کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی، فرمایا عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب فتنے ایسے گہرے اور تاریک ہوں گے جیسے رات کی ڈارکنیس، رات کی تاریکی ہوتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام میں کافر بن جائے گا. شام میں کافر ہوگا، صبح مومن. حالات بدلتے جائیں گے، اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح تسبیح کو توڑ دیا جائے، اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے ہیں، اس طرح فتنے ایک کے بعد دیگر آئیں گے. سب سے بڑی آزمائش جو اس امت کی ہے وہ دجال کے فتنے کی آزمائش. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، لیکن ایک بات میں تم سے کہتا ہوں جو اور نبیوں نے نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ دجال کی ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، سپاٹ ہوگی ایک آنکھ، صرف ایک آنکھ ہوگی، وہ بھی لٹکتے ہوئے انگور کی طرح نکلی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را کفرا لکھا ہوا ہوگا. یہ علامت میں تم کو بتاتا ہوں، اگلے انبیاء میں سے کسی نے نہیں بتائی. تو گویا اس امت کی آزمائش ہر طریقے سے ہے. روزانہ کی زندگی میں ہمارے پاس جو فتنے چل رہے ہیں وہ فتنے ہیں، اور عقیدے کے اعتبار سے جو فتنے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ بھی فتنے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے عقیدے کا فتنہ جو سب سے عظیم ہے وہ ہے الحاد کا فتنہ. مطلب وہ لوگ جو ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں. اور یہ مغرب کی پہلے سے کوشش تھی کہ لوگوں کے ذہن سے اللہ کا تصور ختم کر دیا جائے. ایک وہ چارلز ڈارون تھا جس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ انسان خود بخود ترقی کرتے کرتے بندر سے انسان بن گیا. دیکھیے بندر سے انسان بنا تو آج بھی بہت سے بندر ہیں، وہ کبھی انسان کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ اور بہت سے، لیکن اس کو پروموٹ کیا گیا، اس نظریے کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا. ابھی تو ابھی نئی نوٹ بدل گئی ہے، ہماری پرانی نوٹ پر اس کا فوٹو تھا، 10 کی نوٹ پر، اور اس کے نظریے کو علمی نظریے کے طور پر پیش کیا گیا. اس کی سپورٹ میں کتنے ملین ڈالر خرچ کیے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ نظریہ رکھے گا کہ بندر سے انسان بنا ہے، وہ اللہ کا نظریہ ختم ہو گیا اس کا. ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، حوا علیہ السلام کو بنایا، اور ان سے پوری انسانیت کو اللہ نے بنایا. قرآن میں سب سے پہلے اس کا ذکر آیا ہے، پہلے پارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو بات کہی اس کا بھی ذکر ہے، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا اس کا بھی ذکر ہے، پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اس کا ذکر ہے، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اس کا ذکر ہے، اور پھر شیطان نے بہکایا اس کا ذکر ہے. پورا واقعہ شروع ہی میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا. تو جو اس نظریے کا مانے گا، چارلس ڈروین کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر بیٹھا. تو آج ہمارے لیے سب سے عظیم فتنہ جو ہے وہ اللہ کا انکار ہے. یہ آہستہ آہستہ تعلیم یافتہ لوگوں میں بڑھ رہا ہے. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو دنیا کی ایک معمولی سی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی. اس ممبر کا بنانے والا کوئی ہے، اس نے لکڑیوں کو تراشا، کاٹا، فکس کیا، جب جا کر یہ ممبر بنا ہے. ہر چیز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے چھوٹی سی، اس کا پیدا کرنے والا آپ مانتے ہیں، اور اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والے کا انکار ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان الرحیم ہے. اور پھر اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، بارش کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا، یہ بادلوں کو جو معلق کیا ہے ایک خاص اونچائی پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اور اس میں سے بارش برس رہی ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا آیات لقوم یعقلون، ان سب میں قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتے. دوسرا بڑا فتنہ نبوت کے اوپر ایک حملہ، جو قادیانیت کا فتنہ ہے، جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں آپ کے ذکر کے بعد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود خاتم النبیین کا خطاب دے دیا ہے. اس کا مطلب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں یہ فرمایا، ختم بی النبیون، جو صفات، جو اوصاف، خصوصیات مجھے دی گئی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایک اپنے طور پر نیا اسلام پیش کر رہے ہیں. اسی لیے حکومت پاکستان نے ان کو کافر قرار دیا ہے. یہ اپنی عبادت گاہ کے ساتھ مسجد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے، یہ اور بھی جو اسلامی شعائر ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن مغربی ممالک میں اپنے آپ کو مسلمان شمار کراتے ہیں، حکومت کے ساتھ تعلقات میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. تو یہ اسلام کے ایسے دشمن ہیں جو لیبل اسلام کا لگایا ہے اور اندر سے اسلام نہیں ہے. اسی لیے جو تعلقات کے بوائیکاٹ کا حکم دیا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ ایک فیک مال کو بیچ رہے ہیں، برانڈ مال بیچ، برانڈ مال کی طرح اسلام کا برانڈ پیش کر رہے ہیں اور اندر سے فیک مال ہے یہ. اس لیے ان کے ساتھ تعلقات بالکل نہیں رکھنے ہیں. بہت سے آفیسز کے اندر کالیگز اس طرح کے ہوتے ہیں جو یہ عقیدہ والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوری بنائے رکھیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آدمی قادیانی ہے، اس کے ساتھ بالکل تعلق نہ رکھیں. اسی طرح بزنس تعلقات بھی نہ رکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاپ کا مالک قادیانی ہے, اس کے یہاں سے کوئی چیز نہ خریدیں. جو پروڈکٹ اس کی کمپنی بنا رہی ہے اس کا استعمال نہ کریں. اس کے بعد آگے بڑھیں, صحابہ کرام, صحابہ کرام کے اوپر جن لوگوں نے زبان درازی کی ہے وہ شیعوں کا فتنہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین اور دیگر صحابہ کرام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, بلکہ یہ تمام صحابہ کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں. دیکھیے اب ترتیب سے دیکھیں, پہلے اللہ, پھر نبی, پھر رسول کی بات آئی, پھر صحابہ کرام کی بات آئی. اب صحابہ کرام کے جو لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں, حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم, یہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تم جس کو بھی فالو کرو گے کامیاب اور ہدایت پر رہو گے. اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ان سے محبت کی میں اس شخص سے محبت کروں گا, اور جو ان سے نفرت کرے گا, بغض رکھے گا, میں بھی اس آدمی سے بغض رکھوں گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی, ان پر تہمت لگاتے ہیں. یاد رکھیں تاریخ میں انبیاء کرام ان کی بیویاں کافر تو ہوئی ہیں, زانیہ نہیں ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, لیکن کسی بھی نبی کی بیوی بدکار ہو, یہ ہو نہیں سکتی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی ہو؟ اور پھر قرآن میں حضرت عائشہ کی تہمت پر برات کا اعلان کر دیا گیا, اولئک مبرؤون مما یقولون, کہ یہ پاک صاف ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں, سورہ نور کے اندر یہ واقعہ ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جب ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے ایک چھوٹے بچے کے ذریعے برات کا اعلان کروایا. اس بچے نے کہا کہ دیکھ لو کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی, مریم علیہ السلام پر, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے استعمال کیا. وہ بولنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ نے کسی بچے سے کام نہیں لیا, بلکہ اللہ نے خود آیتیں اتاری. 18 آیتیں ہیں جو خاص اس ٹاپک پر نازل کی گئی. اب سوچیں, حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ حالات چل رہے تھے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیں گے کہ میں پاک صاف ہوں, لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے ایک ایک حرف پر اجر و ثواب ہے. تو گویا حضرت عائشہ کے اس واقعے کے اوپر لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں اس واقعے کو. تو یہ تیسرا فتنہ ہے جو صحابہ کرام سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے. اس سے آگے بڑھیں, وہ طبقہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا, محدثین کا طبقہ ہے. ان کی اپنی زندگیاں اس عمر اس کام میں کھپا دی انہوں نے, اور اس کام میں خرچ کی تاکہ حدیثیں جمع ہو جائیں. کسی نے بخاری شریف لکھی, کسی نے مسلم شریف, کسی نے ترمذی, کسی نے ابو داؤد, کسی نے ابن ماجہ, اور سینکڑوں کتابیں حدیث کی, اور اس میں چین کے ساتھ ہیں. انہوں نے جس استاد سے سنا اس کا نام, انہوں نے کس استاد سے سنا اس کا نام, پھر تابعی کا نام, پھر صحابی کا نام, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اس چین کے ساتھ اس کتابوں کو جمع کیا گیا. تو آج امت کا ایک طبقہ منکرین حدیث پیدا ہو گیا جو حدیث کا مطلق انکار کر رہا ہے, کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اور قرآن کے ذریعے پھر وہ اپنی گمراہیوں کو یہ کر رہا ہے, جسٹیفائی کر رہا ہے. تو اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اصل میں منکر حدیث ہیں, وہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر, ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ ان کو کھول کر بیان کر دیں ان کیا ان پر نازل کیا گیا ہے. مطلب قرآن ایک عبارت ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے, اس کی تفسیر ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ قرآن کے بارے میں حدیث کیا کہہ رہی ہے. اگر حدیث کو آپ ہٹا دیں اور قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ صرف اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں. تو ایک طبقہ یہ پیدا ہوا. اس کے آگے جائیں, امت کے وہ فقہائے کرام جنہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ان سے مسائل نکالے تاکہ امت قیامت تک ان مسائل سے فائدہ اٹھاتی رہے، انہوں نے غور و فکر کیا، محنت کی، حدیثوں کو تلاش کیا، آیت قرآنیہ کو تلاش کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجماع کی دلیل کیا ہے، قرآن سے میں نے اس کو تلاش کرنے کے لیے 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، تب جا کر ایک آیت نظر آئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت صرف ایک بات کے لیے کی ہے کہ تلاش کر رہے ہیں کہیں کوئی آیت مل جائے جس میں اجماع کی دلیل ہو۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تمام صحابہ کرام یا تمام علماء یا امت کا تمام ایک بڑا طبقہ اس ایک بات پر جمع ہو جائے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ جیسے تراویح پر اجماع امت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے نماز تراویح 20 رکعت شروع کی ہے پورا ایک امت کا اجماع چلا آ رہا ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، جب تک یہ غیر مقلدین کا وجود نہیں وہاں تک آپ کہیں نہیں پاتے کہ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، ایک زمانہ 1000 سال سے زیادہ، اور امت کا اس طرح کا کسی بات پر اتفاق، یہ گمراہی نہیں ہو سکتا، یہ اجماع امت دلیل ہے یہ آیت سے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو فقہائے کرام کی محنت کو رد کر دیا گیا، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ تو امام شافعی فرماتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ اپنی جیب سے فرما رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ موجود ہے، جہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی وہاں ان کی نظر پہنچی ہے، اور پھر ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں تو ایک خاصیت ہے کہ پارلیمانی فقہ ہے، 40 بڑے بڑے علماء اپنے زمانے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے تھے، اور روزانہ مجلس ہوتی تھی، ایک مسئلے پر ڈسکشن ہوتی تھی، حدیث، قرآن، آیتیں، اقوال صحابہ، یہ پیش کیے جاتے تھے، اور پھر جو راجح ہوتا تھا وہ مسئلے کے طور پر لکھا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ بنے گا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو قرآن و حدیث کا گویا جوس اور روح نکال کر ہمارے سامنے فقہ کی شکل میں کر دی۔ اس لیے ایک فتنہ یہ ہے کہ ان تمام فقہا کی محنت کو رد کر دیا گیا، اور اپنے آپ میں یہ کہہ دیا گیا کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کر لیں گے۔ قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کرنا آسان نہیں، اس کے لیے کئی علوم کی ضرورت ہے، وہ علوم اللہ نے ان فقہائے کرام کو دیے تھے، وہ سمجھداری ان فقہائے کرام کو دی تھی۔ آج بھی اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے قرآن و حدیث سے مسئلے کی حل کو تلاش کریں، تو پہلے ان فقہا کی محنت، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاہے امام شافعی، چاہے امام مالک، چاہے امام احمد ابن حنبل ہو، ان کی محنتوں کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اگر وہاں نہ ملے تو پھر آج کے جو علماء ہیں جن کو اللہ نے فقاہت دی ہے وہ کوشش کریں گے۔ ہم ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو الگ الگ زمانے کی حدیث ہے، 13 سال مکی زندگی، وہ بھی روایت ہے، 10 سال مدنی زندگی، اس میں بھی ایک شروع کا حصہ ہے جب آپ ہجرت فرما کر آئے ہیں، اور ابھی حالات نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اور ایک زمانہ پھر اس کے بعد کا ہے فائنل، جب آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کام پر عمل کرتے ہیں تو فائنل یہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں آپ نے کیا اس کو مسئلہ بنایا جائے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، وہ آپ کو واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک عربی صحابی مسجد میں آئے، انہوں نے پیشاب کر دیا، لوگ ان کو روکنے کے لیے اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، اور بعد میں ان کو بلا کر سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب وغیرہ نہیں کیا جاتا، یہ جگہ تو اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، اور پھر صحابہ سے کہا کہ یہاں پر پانی ڈال دو۔ یہ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ، مسجد گھر سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، مصلی پر آ رہے ہیں، دیکھا تو قبلے کی دیوار کی طرف کسی نے تھوکا تھا، تو آپ نے اس کو اپنی لکڑی سے کھرچ دیا، اور پھر کیا فرمایا، جو شخص اس طرح قبلے کی طرف دیوار کی طرف تھوکے گا قیامت کے دن یہ تھوک اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہوگا۔ یعنی وعید بیان کی، تاکید کی کہ آگے قبلے کی طرف مت تھوکو۔ دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ پیشاب کو برداشت کر لیا گیا، اور ایک زمانہ یہ کہ تھوک کو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا، کیوں؟ یہ آخری زمانہ ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اور پھر بھی آپ مسجد میں تھوک رہے ہیں، اس کو گوارا نہیں کیا گیا۔ تو شروع میں کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہے۔ بعض مرتبہ صحابی آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ان کے سامنے آپ نے کوئی خاص عمل کیا، جب وہ چلے گئے وہ عمل چھوڑ دیا، اس کا مطلب وہ عمل مسنون نہیں ہے۔ جیسے آمین زور سے کہنا۔ ایک صحابی ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 دن مدینہ میں آ کر ٹھہرے ہیں، دین سیکھ کر گئے ہیں، وہی ایک راوی ہیں جو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی۔ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وللضالین کے بعد سورج شروع کرنے سے پہلے آمین پڑھتے ہیں، باقی زندگی میں آپ نے آہستہ آمین کہی ہے، تو ہم اس آہستہ والی آمین کو لیتے ہیں، اس لیے کہ ساری زندگی آپ کا آہستہ آمین کہنے کا معمول رہا، اور ایک مرتبہ جب وہ آئے ہوئے ہیں جب آپ نے زور سے آمین کہی۔ تو یہ تمام روایتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ کبھی ایک صحابی روایت بیان فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، اور اس طرح کی روایت دوسرے صحابی کچھ اور مسئلے میں بیان فرماتے ہیں، نماز کے مسئلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ صحابی کون ہیں۔ سینئر صحابی اگر ہیں ان کی روایت کو مقدم کیا جائے گا، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ بڑے صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے تو یہ چھوٹے صحابی ہیں، وہ پیچھے رہتے تھے جماعت کی نماز میں، پیچھے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی نماز میں پیچھے رہنے والے، تو اس صحابی کو مقدم کیا جائے گا جو پہلے اور آگے کی صف میں رہنے والے صحابی ہیں۔ اسی طرح اگر عورت کی روایت ہے، جیسے حضرت عائشہ کی روایت، اور ایک مرد کی روایت ہے جماعت کی مسجد نماز کے بارے میں، تو مرد کی روایت مقدم ہوگی، اس لیے کہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ مردوں کے پیچھے جو حصہ ہوتا تھا اس میں نماز پڑھتی تھی۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر مسائل کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اگر کوئی شخص اس کا ہی انکار کر دے مسائل کا، اور خود مسائل سمجھنے کی کوشش کرے حدیثوں سے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ صحیح راہ تک پہنچے گا۔ وہ اپنی منمانی کر سکتا ہے، خواہش نفسانی پر عمل کرے گا وہ، لیکن دین نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد آگے چلے، اب امت کا ایک اور طبقہ آیا ہے جو علماء کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ترتیب سے، اللہ تعالیٰ نبی، صحابہ، محدثین، فقہا، اور اب علماء امت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ امت کے علماء کو کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ جو روک ٹوک کرنے والے ہیں وہی ختم ہو جائیں، جو جیسا چاہ رہا ہے اپنے مرضی پر عمل کر سکے، اور روک ٹوک کرنے والے علماء ختم ہو جائیں، اس لیے علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں، اور پھر بول رہے ہیں روزانہ ایسے ایسے مسائل جس کا حقیقت میں قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک فتنہ آپ کے زمانے میں ابھی پیدا ہوا ہے، شکیلیت کا فتنہ، یہ انڈیا میں زیادہ چل رہا ہے، مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، اور بہت سے لوگوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ شکیل حنیف نام کا ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ تو امت میں اس طرح کے کئی فتنے آپ دیکھیں گے جو وجود میں آ گئے ہیں۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علماء حق کے ساتھ جڑے رہیں، مسجد سے وابستہ رہیں، دین سیکھے علماء کرام سے۔ آج کل بہت سے لوگ خاص طور پر ینگسٹر سنتے ہیں، عاصم حکیم، یہ ایک نیا ایک فتنہ آیا ہے، وہ اپنے طور پر ایسے ایسے مسائل بیان کر رہا ہے، بس لگنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ واقعی بہت اچھا جواب دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے مسائل کو نہ سنیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے امام صاحب ہیں، ہم لوگ ہیں، اور بھی علماء کرام ہیں، اللہ کا کرم ہے اس شہر میں، اس ملک میں ہزاروں علماء ہیں، ان سے رابطہ کریں اور اپنی بات رکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کریں۔ حق تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی جو رمضان رہ گیا ہے اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله